السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں مسٹر پیٹر ہینلے۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان کی فوج کا یہ دعویٰ کہ بلوچستان کے شہر مستونگ میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز تک بھی ان کو بھی ڈسمینٹل کیا گیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے، غیر معمولی پیش رفت ہے اور بڑی ریئر یہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، احانت مذہب کے ایک ملزم کو 11 سال کے بعد رہائی ملی ہے اور اس بنیاد پہ کہ ان کے خلاف جو شواہد ہیں وہ ناکافی ہیں۔ خاص حالات کے پیش نظر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات ہوگی۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ، ان کو سخت تشویش ہے جو مشرق وسطی میں صورتحال ہے، خاص طور پہ سعودی عرب اور قطر جو دونوں پاکستان کے اتحادی ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان جو آپس میں مخاصمت ہے، یہاں تک کہ سفارتی تعلقات کا منقطع ہونا، اس پہ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو پاکستان کا پوزیشن اس صورتحال میں وہ کیا لے سکتا ہے؟ اگلا ہمارا سیگمنٹ، بات کریں گے برطانوی انتخابات پہ کیا چیزیں اہم ہیں۔ 4 بڑی پارٹیوں کے درمیان مقابلہ ہے، بریگزٹ کے پس منظر میں اس انتخاب کی بڑی اہمیت ہے، اور آخری حصہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کل ایک غیر معمولی فتح پاکستان کو حاصل ہوئی اور اس کے بعد اس کے اس ایونٹ کے اندر ابھی چانسز برقرار ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ تفصیلات آپ سن بھی رہے ہوں گے اور آپ نے ہماری خبروں میں سنا بھی ہوگا کہ پاکستان کی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مستونگ، جو کہ بلوچستان صوبے کے اندر واقع ہے، وہاں پہ عالمی دہشت گرد تنظیم داعش اس کے ٹھکانوں کو یا اس کے انفراسٹرکچر کو اور اس کا پورا جو ڈھانچہ ہے اس کو تباہ کرنے کا دعویٰ پاکستان کی فوج کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بڑی تفصیل سے ایک رپورٹ دی نیوز میں بھی شائع ہوئی اور آج پاکستان کی آرمی کی جانب سے بذات خود یہ کلیم آیا اور تمام میڈیا جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس کو کور کر رہی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا یہ ہے کہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں جو کاروائیاں کی گئی حالیہ دنوں میں، سیکورٹی فورسز نے ایک بڑے آپریشن میں وہاں پہ جو بڑا آپریشن جو کیا، اس کی ڈیٹیلز جاری کی ہیں اور ان ڈیٹیلز کے مطابق 3 روز تک یہ آپریشن جاری رہا اور اس میں 2 خودکش بمباروں سمیت 1 درجن دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم بلوچستان اور اس کے اندر عسکریت پسندی اور خاص طور پہ عسکریت پسندی کے جو بین الاقوامی زاویے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے رہی ہیں، لیکن اس ضمن میں جب ہم اس موقع پہ ایک بار پھر داعش یا اسلامک اسٹیٹ کا معاملہ اٹھا رہے ہیں اور وہ بھی بلوچستان سے متعلق، تو یہ پہلو ہمارے سامنے بہت اہم ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ سول اور ملٹری دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ اس بات سے انکاری رہی ہے کہ داعش کی فٹ پرنٹس نہیں ہیں، لیکن اب لگتا یہ ہے کہ دونوں جانب اس پہ بھی اتفاق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات ہم کریں گے، ہمارے ساتھ ہیں زاہد گشکوری صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں دی نیوز اینڈ جیو گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں، صدیق بلوچ صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار بلوچستان سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بلوچستان ایکسپریس کے ایڈیٹر ہیں، اور ہمارے وائس آف امریکہ نے مان اللہ شادی زئی سے بات کی ہے جو کہ بلوچستان بیسڈ انالسٹ ہیں، ان کا بھی ایک ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوائیں گے۔ صدیق بلوچ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا، آپ کے خیال میں بلوچستان جو ہے اس وہ داعش یا القاعدہ طرز کی جو عسکریت پسند گروپ ہیں ان کے لیے وہ کیوں پرکشش ہے؟
دیکھیے، ایک تو بنیادی طور پر تو یہ فیراٹک آرگنائزیشن لشکر جنگی کا آپ شوٹ ہے، یہ سارے کے سارے اس کے پارٹ تھے اور یہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ لنک اپ کرے آئی ایس کے ساتھ، داعش کے ساتھ، تو یہ ان کو شاید فوج کے لوگوں کو کریڈیبل انفارمیشن ملی تھی کہ یہ لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہاں کاروائی کی۔ تو یہاں جو ہے بیسیکلی لشکر جنگوی کے لوگ ہیں یہ، اب ان کے اپنے لنکس ڈیولپ کیے ہیں آئی ایس کے ساتھ، کس طرح سے کیے ہیں یہ کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، کیونکہ یہ لشکر جنگوی والے لوگ جو ہے نا بہت سارے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، یعنی ہمارے حیدری صاحب کے اوپر اٹیک تھا یا بہت سارے دوسرے اٹیچ ہوئے ہیں اپنے پولیس لائنز پر جو اگلے ہوئے ہیں
جی،
پولیس کالج پر، تو اس میں سارے کے سارے جو ہیں یہ بیسیکلی معلوم ہوتا ہے یہ لشکر جنگی کے لوگ ہیں، انہوں نے لنکس ڈیولپ کیے ہیں آئی ایس کے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ وہ بہت بڑا ٹربل بھرے ان پر اٹیک کر کے ان کو تباہ کر دیا گیا، ان کے نیٹ ورک کو توڑا گیا۔
صحیح، لیکن بلوچ صاحب ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ یعنی جو بھی یہ سپلنٹر گروپس ہوں، ایک دوسرے سے الگ ہونے والے گروپس ہوں، یہ کبھی بھی داعش یا القاعدہ کے ساتھ افیلیٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک بات اس سے تاثر یہ ملتا ہے، دوسرا یہ کہ جب یہ کسی سے منسلک ہو جاتے ہیں تو انہیں اس تنظیم کی طرف سے کیا مدد ملتی ہے اپنی کاروائیوں کے اندر؟
ٹھیک ہے، سیکرٹ آرگنائزیشن ہے، ہمارا ان کا اس تک وہ اپروچ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر جو یہ جو لشکر جنگی ہے ये सारे के सारे लोग इसी के हैं। ये बाहर का आदमी बलूचिस्तान में कोई बेस नहीं बना सकता, उसमें ट्राइबल सोसाइटी इतनी क्लोज है कि बाहर का आने वाला आदमी उससे पूछा जाता है आप कौन है, किस काम के लिए हमारे इलाके में आए। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जी बाहर का आदमी आए, दाइश कोई अरब आए, कोई फलस्तीनी आए या कोई दूसरा आए। तो ये दाइश इज द कंटेस्ट वो नहीं है, ये इनके लोकल लिंक्स डेवलप हो रहे थे कि जी वो दाइश को ज्वाइन करेंगे, तो शायद मामला ये था। तो बाकी के उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है कि जी आके इधर रहे, इतनी क्लोज सोसाइटी है, यहाँ इजाजत नहीं है कि बाहर के लोग आए और किसी किस्म की एक्टिविटी करें।
जाहिद गिश्कोरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। जाहिद आप अपना एनालिसिस हमें दीजिएगा, एक तो बलोचिस्तान अट्रैक्टिव क्यों है, क्या इसलिए कि वहाँ पे शोरिश है, और दूसरा ये कि ये ग्रुप क्या कभी भी ऐलान कर देंगे किसी भी बड़ी जो आउटलेट के साथ अपनी वाबस्तगी का, सो वो वाबस्ता हो जाएंगे, क्या उनकी मरकजी क्यादत को मालूम भी होगा या नहीं, जैसे अब दाइश की क्यादत को पता भी है कि नहीं कि बलूचिस्तान में उनके एफिलिएट्स बैठे हैं, और किस नोयत की मदद वहाँ से उनको मिल रही होती है?
देखें असद, ये जो अभी दावा सामने आ रहा है ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ। अगर 3 साल से आप एक फाइट देखें, 5 दिन यहाँ पर ऑपरेशन जारी रहा, 20 ब्रिगेड इस सारे उसमें बलूचिस्तान एचसी भी साथ थी, ऑपरेट कर रही थी। तो ये अट्रैक्टिव इसलिए है कि यहाँ पर एक ये तकरीबन हमें बताया जाता है कि काफी किलोमीटर लंबी केव थी, गारे थी, जहाँ पर 10-12 साल से 4-5 काला दम तंजीमें यहीं से ऑपरेट करती रही हैं। उसमें लश्कर जंग भी तो है ही, 7 लश्कर जंग भी, अल आलमी, इससे पहले बलोचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और अब जो ये दाइश का गढ़ चोर हो रहा था उसमें ये बात बहुत अहम है कि दो लोग जो लश्कर जंगवी के बानी समझे जाते थे, इस वक्त वो अफगानिस्तान में बैठे हैं, फारूक बंगुलज़ई उसका नाम है, और उसने दाइश के रैंक को ज्वाइन किया अफगानिस्तान में बैठकर। तो ये ओवरऑल एक इंडिकेशन था, बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर हो रही
नहीं, उस ज्वाइनिंग की सर्टिफिकेशन या वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है कि दूसरी तरफ से भी कबूल कर लिया गया है और दूसरी तरफ से भी कोई टास्क दिए जा रहे हैं, तो इसकी तस्दीक कैसे होती है?
एक्चुअली जहाँ पर सारे जो हम डिपेंड करते हैं वो सोर्सेज पर या ऐसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो ऑपरेट कर उनके खिलाफ काम कर रही है, उसमें अहम बात यही है जिसे मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो ओवरऑल 3 प्रोविंसेस के लिए यहीं से अपडेट किया जा रहा था, गाजी शाह में जो अटैक हुआ था, जो यहाँ क्वेटा में हुआ था, और ये एक नया गठजोड़ बनने जा रहा था क्योंकि दाइश एक अट्रैक्टिव न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, सारे जो डिफेंस ग्रुप हैं पाकिस्तान में उनमें कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं रही, ना उनमें इतना पैसा है, पुरानी चीजें हैं, तो न्यू रैंक ज्वाइन करके उसमें एक न्यू एनर्जी डाली जाती है। अब यहाँ पर जो चीजें होने जा रही थी, हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि यहाँ पर न्यू लश्कर जंगवी अल आलमी, लश्कर जंगवी, दाइश की एक न्यू प्लानिंग, न्यू सेटअप हो रहा था जिसमें बीआरए, किसी हद तक बीआरए के बंगुल से, आपको पता है कि 3 ये भाई हैं, तीनों मुख्तलिफ कालादम तंजीमों के साथ काम कर रहे हैं।
लेकिन जाहिद आपके जराए ने कभी ये दावा किया है कि जो मकामी ग्रुप्स हैं जैसे इसी लश्कर अल जंगवी आलमी की आप बात कर रहे हैं कि उसका अलकायदा या दाइश की जो मरकजी क्यादत है उसके साथ राब्तों को कभी इंटरसेप्ट किया गया है?
देखें आसिफ, बिल्कुल जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लश्कर जंगवी डायरेक्ट राब्तों में थी। अगर आपको याद हो ये जो मुजफ्फरगढ़ में पिछले साल एक काफी क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया था और पंजाब सिटी पंजाब में दावा किया था कि लश्कर जंगवी की इंटायर लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है, जिसमें मलिक साहब का नाम भी आ रहा था, ये लोग डायरेक्ट उसके साथ थे, इसलिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया, और यही एक वजह थी कि मलिक साहब को वहाँ गन डाउन किया गया। और इसके अलावा ऐसी 14 से 20 फैमिलीज हैं जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं एज ए जर्नलिस्ट मेरे पास, जो फैमिली यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही थी, फिर उन्होंने ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते सीरिया की तरफ सफर किया, तो पाकिस्तान से काफी फैमिली जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ
यानी शवाहिद बाहर हैं कि वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है उन लोगों के साथ
आए हैं, तो इसमें पाकिस्तान का डिनायल मोड में होना کے فٹ پرنٹ نہیں ہے.
میرا یہ اگلا کوشچن تھا, مجھے ذرا اس میں کوشچن فریش کرنے دیں. صدیق بلوچ صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ایک حالت انکار رہی ہے ریاست کے اداروں کی جانب سے, سویلین لیڈرشپ بھی کہتی رہی ہے اور ملٹری لیڈرشپ بھی, کہ یہاں پہ داعش نہیں ہے اور یہ محض کہنے کی باتیں ہیں. اب کیا داعش کے جو نقوش ہیں, اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں, وہ واضح ہو رہی ہیں؟ اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا, یا یہ تاثر ملتا ہے کہ اب یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ وہاں پہ داعش موجود ہے اور اسے نمٹنا ہوگا؟
دیکھیے, بلوچ سوسائٹی بیسیکلی اسٹرکٹلی سیکولر سوسائٹی ہے, اس میں مذہبی جنون کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں چھوٹے اسمال گروپس جو ہیں وہ ضرور, جو لشکر جنگی کی صورت میں یا لشکر طیبہ کی صورت میں وہ موجود ہوتے ہیں, تھوڑے بہت لوگ انڈیویجلس, لیکن یہاں کوئی کانسیپٹ بلوچ کا مرسری ہونا نہیں ہے. ابھی تک پوری تاریخ میں, صدیوں میں, کوئی بلوچ مرسری نہیں ملا. تو اس وجہ سے یہاں جو ہے یہ اسٹرینج بات ہے کہ لشکر جنگوی کا بلوچستان لبریشن آرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ٹو ڈفرینٹ پارٹس, وہ ایک دوسرے سے بات, دو مختلف پول اپارٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ بہت غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ بلوچ جو ہے وہ فناٹک ہے اور وہ جو ہے مذہبی جنونی ہے.
نہیں, ہم یہ بلوچ کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شورش زدہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کوشچن یہ تھا کہ کیا پاکستان کی جو بھی قیادت ہے وہ کم از کم یہ اعتراف کرتی ہے کہ داعش وہاں پہ موجود ہے, ایسا ہے کہ وہ محض ہیولا نہیں ہے, وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟
بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں, یہ انہاسپٹیبل ہے, یہاں اس طرح کے گنجائش نہیں ہے. لوگ ایسے لوگ کو پناہ نہیں دیتے, ان کو کھانا نہیں دیتے, ان کو سیفٹی نہیں دیتے, ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے. اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ادھر چھوٹے موٹے جو لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی کی سرپرستی آپ لے سکتے. باقی جہاں تک داعش ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ ہوگا, تو یہ سارے کے سارے طالبان نے جوائن کیا ہے, تو داعش بنا دیا ہے, وہ وہی ہے, اور اس کے بلا آسمان سے کوئی مخلوق نہیں آئی ہے.
یہی زاہد صاحب, زاہد آپ بتائیے گا, اب ریاست کے ادارے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ داعش موجود ہے, ایگزسٹ کرتی ہے؟
دیکھیں, یہ پہلی دفعہ چیز سامنے آئی ہے. صدیق بلوچ صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں جی آپ جو جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں وہی سارے لوگ پنجاب سے, سندھ سے وہاں جا کر بیٹھ گئے ہیں, اور یہ لشکر طیب جھنگوی کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی لشکر جھنگوی ہی ہے جس کے فٹ پرنٹ بلوچستان میں اسٹیبلش ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی نیو رینک, کیونکہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کہ بلوچستان کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو ہیون ہیں ان کالعدم تنظیموں کے لیے, کیونکہ ان کے خلاف انٹیریئر سندھ میں, کراچی میں, پھر پنجاب میں دھڑا دھڑ ایک کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا ہے گزشتہ 3 سال سے, کیونکہ وہاں چیزیں ایزیلی ایکسیسیبل ہیں. اور دوسرا ایک پورس بارڈر ہے ایران اور افغانستان کے راستے, تو یہ جس 4 کنسیکٹو آپریشن کیے گئے ہیں, یہ کمپلیکیٹڈ ترین, مشکل ترین آپریشن تھا جو آرمی نے کیا ہے. اور یہ جب آرمی کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں آیا گیا ہے کہ لشکر جنگوی العالمی اور دوسرے اس کے جو آف شوٹ ہیں وہ داعش کی صورت میں قدم جمانے کی کوشش کر رہے تھے, تو یہ ایک بڑی بات ہے جس میں پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل, 2 میجر اور کچھ سپاہی بھی زخمی ہوئے ہیں. 5 دن یہ آپریشن جاری رہا ہے, تو اوورال یہ براڈر پرسپیکٹو میں چیزیں سامنے آئی ہیں.
ٹھیک ہے, اچھا شاید یہ بتائیے گا, ادر دین بلوچستان, داعش کہاں کہاں زیادہ اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے زیادہ مصروف نظر آتی ہے, کہاں تک پر پھیلاتی نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر؟
پاکستان کے اندر یہ پورے ملک میں بالخصوص ہمارے پاس انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں پہلے ہی تھی, اپر پنجاب میں, اور اس کی کافی زیادہ لائک مائنڈیڈنیس اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے انگیج کرنا, تو پورے ملک میں اوور آل
اٹریکٹ کیسے کرتی ہے؟
بڑی تیزی سے اٹریکٹ, آج کل جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, سوشل میڈیا سب سے زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے نوجوانوں کو, بالخصوص طالب علم ہیں جو پاکستان میں, اور یہ ایک ایسی زہر ہے جس کو ابھی روکا نہیں جا رہا ہے. آپ دیکھیں بہت ساری قائدم تنظیمیں جو پاکستان میں بین ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں وہ ان کی ویب سائٹ, سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ جو سائٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. پاکستان کو اس پر مزید فوکس کرنا ہوگا کہ جو سائبر کرائمز ہیں, جو سائبر ٹیررزم ہے, اس پر پاکستان کو کنٹرول رکھنا ہوگا. یہی ایک وجہ ہے کہ داعش کی انٹرنیشنل اپیل الٹیمیٹلی پاکستان میں ایسا اور بڑی آپ اگر یہ کہا جائے کہ تیزی کے ساتھ قدم جما رہی ہے غلط نہیں ہوگا.
صدیق بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلوچستان کے اندر جو جس نوعیت کی بھی عسکریت پسندی ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو ریاست کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس جو ٹولز ہیں جو ہتھیار ہیں جو اہلیت ہے وہ کس حد تک سفیشینٹ ہے مناسب ہے اس سے وہ نمٹ سکتے ہیں یا نمٹ رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر وہ داعش جیسے گروپوں کا خطرہ ہوگا تو اس کی اہلیت کا تجزیہ یا موازنہ کیسے کریں گے آپ؟
دیکھیں یہاں بہت ساری مثالیں ہیں, یہاں جو ہے لوکل پولیس فورس لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ان لوگوں کو چیز کیا, اب اس میں وہ وہاں تک پہنچے تو وہ سارا فلاپ ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کافی لمبی سپورٹ حاصل ہے. یہ ٹیررس گروپ دو ہیں, ایک دو ملیٹنٹ گروپ ہے, ایک تو یہ مذہبی جنونی ہے لشکر جنگوی وغیرہ ٹائپ سارے کے سارے جس میں داعش بھی ہے, دوسرے بلوچ کنفلکٹ. بلوچ کنفلکٹ تو ٹیررزم میں انوالو ہی نہیں ہے, وہ جو کچھ بھی ہے ان کا اپنا ایک پولیٹیکل اپروچ ہے, وہ اسی حساب سے چلتے ہیں. باقی یہ جو لوگ ہیں یہ اسٹرینجر ہیں, بلوچستان کی سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, بلوچستان کی سوسائٹی ان کو پناہ نہیں دیتی, لوکل لوگ اس کو پناہ نہیں دیتے, ان کو پتہ نہیں آسمان سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ صرف انڈیویجول ہیں وہ ٹارگٹ, مطلب یہ شیعہ مارو مہم ہے ادھر جہاں دو ہزارہ کو اکثر بیشتر مارتے ہیں, تو یہ سب لشکر جنگوی کے لوگ ہیں. اب ان کو آج تک کسی نے نہیں پکڑا, اب یہ ان کا کوئی آدمی پکڑا نہیں.
لیکن اگین وہ یہ بات ہے کہ یہ جتنے گروپ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر تشدد کا حصہ ہیں, داعش ان کے لیے بہترین شاید پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, کیونکہ داعش بھی بہت سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہی کہتے ہیں کہ وہ سیکٹیرین وائلنس کو یا سیکٹیرین جو ڈیوائڈ ہیں انہیں کو وہ مینیپولیٹ کرتا ہوا یا ایکسپلائٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ گروپ. بہت شکریہ آپ کا صدیق بلوچ صاحب, ایڈیٹر بلوچستان ایکسپریس, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کو بھی ہم ممنون ہیں. سامعین امان اللہ شادی زئے یہ اینالسٹ ہیں, بلوچستان بیسڈ ہیں, ان سے وائس آف امریکہ اسلام آباد بیورو نے اور کوئٹہ میں ہمارے جرنلسٹ ہمارے ساتھ نے بات کی ہے, ان کا تجزیہ سنتے ہیں مختصر سا.
داعش کے لوگ جو ہے مختلف حصوں میں موجود ہوں گے, ان کا رابطہ افغانستان کے اندر جو ہے یقیناً موجود ہوگا, وہاں سے ساری کاروائیاں ہوں گی, وہاں سے ہدایت ہوں گی. اس لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ داعش ختم ہو گئی ہے, بلکہ داعش آہستہ آہستہ جو ہے روز بروز جو ہے قوت پکڑتی جا رہی ہے. تو یہ حصہ جو ہے اس لیے ان کے لیے زیادہ پہاڑی علاقہ ہے, ان کے لیے سفر کرنا آسان ہوتا ہے اور آسانی سے اپنے وہ حد پہ پہنچ سکتے ہیں. یہ کاروائی نہ پہلی ہو سکتی ہے اور نہ آخری ہو سکتی, احتمال موجود ہے کہ یہ کاروائیاں جو ہے تسلسل سے وقفے وقفے سے ہوتی رہیں گی.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک مختلف یا غیر معمولی نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں توہین مذہب کے 11 سال بعد ایک شخص کو بری کر دیا گیا ہے, اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے ناکافی شواہد اور عدم شہادت کی بنیاد پر توہین مذہب کے ایک ملزم کو بری کرنے کا حکم دیا ہے. ملزم مشتاق عرف مستہ, اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے مبینہ طور پر قرآن پاک کے اوراق کو نظر آتش کیا ہے. مشتاق کی وکیل عائشہ تسنیم نے وائس آف امریکہ سے بات چیت کی ہے, پہلے ان کا نقطہ نظر ہم آپ کو سنوا دیں.
تو سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ یہ مشتاق کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور کوئی بھی جس سے ہو کہ اس کے ثابت ہوتا ہو کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے, تو پھر عدم شہادت کی بنا پر جو ہے ہم اس کو ایکویٹ کرتے ہیں.
جی سامین, یہ تھیں ایڈوکیٹ عائشہ تسنیم, اور جو بتایا گیا یہ تھا کہ وہ یہ شخص جو ہے وہ نشے کا عادی تھا اور اس کے خلاف شواہد ناکافی تھے, اور یہ رات کو 10 بجے بتایا جب یہ واقعہ یہ انسیڈنٹ اس طرح سے رپورٹ ہوا تھا کہ آج سے 2011 میں جب یہ شخص 10 بجے رات اپنے گھر میں آیا, اس میں شکایت کرنے والوں میں نہ تو اس کے مشتاق کے والد تھے, نہ ان کی والدہ, نہ ہی ان کی بہن, بلکہ ایک اجنبی شخص کی رپورٹ پہ جس کا نام ارشاد حسین بتایا جاتا ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا. سو یہ کافی حد تک چیزیں واضح کر دیتی ہے, یہ ایگزامپل لی کہ وہ کون اجنبی تھا, اس نے کیسے سنا اور 11 سال ایک شخص کے جیل کے اندر رہے اور اس فیصلے تک پہنچنے میں بھی بہرحال 11 سال لگے. یہ الگ بات کہ اس کے اوپر بھی کوشچن مارک ہو سکتے ہیں, لیکن اپنی نوعیت کا ہنوز یہ بہت مختلف واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اہانت مذہب میں رہائی ملی ہے سپریم کورٹ سے. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق سربراہ ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, انسانی حقوق کے سرگرم کارکن ہیں, ایجوکیشنس بھی ہیں, سو کئی حوالوں سے بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی
ڈاکٹر صاحب, جس کیس کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس میں رہائی ہوئی ہے, کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ رہائی, خاص طور پہ اہانت مذہب جیسے حساس الزامات یا معاملات میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ جب سے یہ ذوالق کے دور کا نافذ ہوا ہے, اہانت مذہب کا یا جو متبرک ہستیاں ہیں ان کے بارے میں علی کے جو قوانین بنے ہیں اس میں ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہوئی عدالت کی طرف سے دی ہوئی, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تھانے پہنچنے کے بعد اور کچھ لوگ تھانے پہنچنے سے پہلے قتل ہو چکے ہیں ان الزامات میں, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قانون کی عملداری اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے.
صحیح.
اس موجودہ کیس کے بارے میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو ٹھیک ہے, چلیے بہت اچھی بات ہے کہ 11 سال بعد کسی کو رہائی مل گئی, لیکن 11 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے کسی کے جیل میں رہنے.
Exactly. اور اس کی کوئی کمپنسیشن بھی نہیں ہے.
جی ہاں, تو اس کی کوئی ایسی انڈو نہیں کر سکتا, اس وقت کو واپس نہیں لا سکتا جو اس نے جیل میں گزارا ہے. اور ایسے کوئی یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے.
صحیح.
ہمارے یہاں تو ابھی بھی کچھ عرصے پہلے ایک خبر ایسی بھی آئی تھی کہ عدالت نے 11-12 سال بعد کسی کو بری کیا قتل کے الزام سے, تو پتا لگا کہ وہ جیل میں مرے ہوئے بھی 2 سال ہو گئے ہیں اسے جس کو بری کیا عدالت نے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قانون پہ اس طرح عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں.
لیکن ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے قانون پہ عمل درآمد اس ریفرنس میں ہوتا بھی ہے. آپ دیکھ لیں بہت سارے بااثر لوگ ہیں, ان کے خلاف اسی طرح انکوائریز ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہو ان کو کوئی نہیں پکڑتا ہے. لیکن پاکستان میں ایک عام آدمی بیچارہ یا غریب آدمی یا جس کے زیادہ استطاعت نہیں ہے, اس کو الزام کے اوپر بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور جیسے آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جن کو بری کر رہی ہے ان کی قید کے اندر موت واقع ہو چکی ہے. سو ایگزسٹ تو کرتا ہے, یعنی یہ تو تفریق کہیں اور ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے قانون کی عملداری نہیں ہے, وہ جو ایک محاورہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, پاکستان میں یہ صرف محاورہ ہے. پاکستان میں قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہے. اشرافیہ کے لیے, ایلیٹ کے لیے کوئی اور قانون ہے, اور عام آدمی کے لیے 97-96% جو آبادی ہے.
سو اس کا مطلب اگین پرابلم تو ٹریٹمنٹ کے اندر ہے, قوانین موجود ہیں لیکن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سب کے لیے مختلف ہو جاتی ہے.
قانون جب تک قانون پہ عمل درآمد نہ ہو قانون کی موجودگی کافی نہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ایک سوال ہے ابھی خاص طور پہ اگر ہم واپس آئیں اہانت مذہب والی ایگزامپل کے اوپر کہ 11 سال بعد رہائی ہوئی, اگرچہ خوش آئند ہے 11 سال کی کوئی جواب دہی نہیں, لیکن یہاں تو جان بچی سو لاکھوں پائے والا محاورہ وہ بھی مستعمل ہو جاتا ہے. پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں ممتاز قادری جو کہ گورنر کے قاتل تھے اور نام نہاد اہانت مذہب میں جذباتیت میں قتل ہوا اور ریاست نے اس کی پھانسی کی سزا پہ عمل درآمد کیا. ابھی مشال خان کیس ہے, اس میں جس طریقے سے لیڈرشپ کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے, جس طریقے سے یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے, کیا یہ تھوڑی سی امید دلاتا ہے کہ کسی حد تک جو کمپرومائز کرنے کا موڈ ہوتا تھا ریاست کا وہ اس سے نکل رہی ہے؟
نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون تو موجود ہیں آلریڈی, اور صرف نیت چاہیے قانون پہ عمل درآمد کی. اور ہمارے عام مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھی مذہب انوالو ہو جاتا ہے اس میں تمام اداروں کا جو رویہ ہے وہ معذرت خواہانہ ہو جاتا ہے, یا تو وہ ڈرتے ہیں, یا جو ریلیجس مائٹ ہے جو ویسے تو مائنورٹی میں ہے لیکن اس کا اثر رسوخ اتنا ہے کہ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں لوگ, اور معذرت خواہانہ رویے جو ہیں وہ اپنا لیتے ہیں. جہاں تک اہانت مذہب کا تعلق ہے یا متبرک شخصیات کے بارے میں اہانت کے قوانین کا تعلق ہے, اس میں ابھی تک میں نے جیسا پہلے بتایا آپ کو کہ عدالت کی دی ہوئی سزا پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ضیاء الحق کے دور کے بعد سے, لیکن 6-7 لوگ جو ہیں جن پہ ایسے الزامات لگائے گئے وہ قتل ہو چکے ہیں, یا تھانے پہنچ کے قتل ہو گئے یا تھانے پہنچنے سے پہلے قتل ہو گئے پولیس اسٹیشن میں جانے سے, اور جیل میں قتل کے بھی 2-3 واقعات ہیں. یہ تمام واقعات ایسے ہیں جن پہ ہمارے جو لا میکرز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, اچھا آخری سوال چاہیے ڈاکٹر صاحب, آخری سوال, یہ لا میکر تو پتہ نہیں کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں یا کریں گے, لیکن عدالت ظاہر ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. 11 سال لگے اس کیس میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک راہگیر, ایک چلتے ہوئے شخص کی یہ کمپلینٹ تھی, پتہ نہیں اس نے اس کو کیس کو فالو بھی کیا یا نہیں کیا, اور کوئی وٹنس, کوئی گواہی, اور گھر کے اندر لوگوں کا جو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, نہ انہوں نے مقدمہ درج کیا, باہر سے گزرتے ہوئے شخص نے. سو اتنے لوپ ہولز ہیں اس کے اندر, اس کے باوجود 11 سال کیوں لگے؟ عدالتی نظام اپنے تئیں کیسے ازالہ کر سکتا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون پہ قانون کی حکمرانی کہتے ہیں, اور پاکستان میں اس کے بارے میں بہت سے تحفظات کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹراٹ کا جو لا ہے کہ آپ اس کی کوئی قانون کے ذریعے سے مداوع طلب کر سکیں اور اس کا کوئی معاوضہ طلب کر سکے, اس پہ ہمارے ہاں عمل نہیں ہوتا, اور لوگ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کے مداوے کے لیے دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اور اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں یہ سمجھتا ہوں ذمہ دار ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ 335 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں ہمارے ہاں, لیکن جو بڑی پارٹیاں ہیں 10-12 ان کے کسی کے ایجنڈے سے قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور مذہب کی نمائش اور مذہب کی نعرے بازی کی بجائے مذہب کے فلسفے کو رائج کرنے کی کوشش کی طرف توجہ کریں.
تبھی اس میں بہتری آ سکتی ہے.
فکرہ تھا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول, اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا,
بہت سے مسائل حل ہو جائیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے اراکین پارلیمنٹ اور سوسائٹی کے اندر اوور آل ایک تشویش ہے کہ مشرق وسطی کے اندر جو سعودی عرب اور قطر کے درمیان حالیہ کشیدگی ہے اس میں اسلام آباد اور پارلیمنٹ کو کس طرف جانا چاہیے. ایک بریک کے بعد
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور مسٹر پیٹر ہینلے ہمارے انجینئر ہیں. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں عرب ممالک کے مابین سفارتی تناؤ اور اسلام آباد کی پوزیشن کیا ہے. آج پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں یعنی قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی محتاط الفاظ میں تحریر کی گئی ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ قطر اور سعودی عرب دونوں پہ یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے اختلافات دور کریں. ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا حالیہ دنوں میں جب یہ کشیدگی بڑھی ہے اور جب سعودی عرب اس کے اتحادیوں نے قطر کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات منقطع کیے تو پاکستان کے اندر کنسرن تھے کہ پاکستان کو کہاں جانا چاہیے. پاکستان کا بہت بڑا کانٹریکٹ ہے, پاکستان کے انرجی جو کرائسس ہیں اس کے حوالے سے قطر کے ساتھ, اور پاکستان کی جو قیادت ہے اس وقت حکمران جماعت کی اس کے ذاتی تعلقات بھی ہیں اور ذاتی تعلقات دونوں فریقوں کے ساتھ ہیں. سو اس ریفرنس میں کافی حساسیت پائی جاتی ہے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. آج قومی اسمبلی کی طرف سے یہ ریزالو سامنے آیا اور یہ اسی نوعیت کا ہے جیسے سے پہلے ہم نے یمن کے اندر سعودی کہنا چاہیے کہ فوجی کاروائی سے متعلق یا سعودی الائنس سے متعلق جو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر دیکھا تھا انالیسز لیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, واشنگٹن بیس ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ ایشوز کے, اور ڈاکٹر رسول بخشائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے, ممتاز تجزیہ کار ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر رسول بخشائی صاحب, آج قومی اسمبلی سے جو ریزالو سامنے آیا کیا یہی ہونا چاہیے یا پاکستان کو الٹیمیٹلی کسی جگہ پہ جا کے فریق بننا پڑے گا, قیادت کی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا.
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کبھی اس تنازع میں فریق نہیں بنے گا, بلکہ کوشش یہ کرتا رہے گا کہ اتفاق ہو جائے اور جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں ان کو محدود کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ یا تو وہ سعودی عرب کا ساتھ دے یا قطر کا ساتھ دے. ہمارے تعلقات دونوں ممالک کے ساتھ یکساں برابر ہیں, اور ماضی میں ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی ریلری میں ہم ہمیشہ غیر جانبدار رہے ہیں. تو ہمیشہ یہی ہو, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور آپ بھی کریں گے, کہ مشرق وسطی میں جو مسائل کی نوعیت ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے اور پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان بھی اس کے اندر ایک فریق بن جائے تو معاملات سلجھیں گے نہیں بلکہ الجھیں گے, اور پاکستان کے مفاد میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا.
جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, پہلے تو ذرا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں اور پھر ایک کلیکٹیولی ایک یا مجموعی جو صورتحال ہے اس کے اوپر انالیسز آپ کا بھی لوں گا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی. پاکستان نے کیسی پوزیشن لی اور پاکستان کو کیا پوزیشن لینی چاہیے ہے؟
دیکھیے یہ پاکستان کے لیے بڑا کہنا حیران کن قسم کا معاملہ آیا ہے, کیونکہ یہ بڑا سڈنلی ڈیولپ ہوا ہے, اس سے پہلے تو یہ امید نہیں تھی. کیونکہ یہ سوچا جاتا تھا کہ 2006 اور 2009 کی جو انڈرسٹینڈنگ, جو 2014 میں جو انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو گئی تھیں ان کی وجہ سے قطار اور سعودی عربیہ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی حد تک اسٹیبلائز ہو گئی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس کی کئی وجوہات ہیں, یہ پرابلم ان دو ملکوں کے درمیان پائی جاتی ہیں, تو اس میں اگر کوئی تیسرا ملک شامل ہوتا ہے تو نقصان اس تیسرے ملک کا ہوتا ہے. اس لیے ضروری یہی ہے کہ ایک نیوٹریلٹی دکھائی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکٹیو قسم کے اسٹیپس لیے جائیں, کیونکہ یہ دونوں ملک کسی حد تک پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اس ڈیپینڈنس کو افیکٹولی استعمال کرنا چاہیے. اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے کوآپریشن کے ساتھ ان دونوں کے جو تنازع ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں کسی صورت میں بھی آپ کو کوئی جسے کہنا چاہیے پریفرنس نہیں دکھانی ہوگی, کیونکہ اگر آپ نے پریفرنس دکھائی تو پھر آپ بڑے نقصان میں بڑے مشکلات میں پھیل جائیں گے, اس کے لیے آپ کے پاس نکلنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں ایک اور بتائیے گا, سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا لائٹر نوٹ تھا جس میں سوال بھی ہے, ظاہر ہے واشنگٹن کی پالیسیوں سے متعلق بھی ہے, واشنگٹن سعودی عرب کا جو تازہ ترین جو معاہدے ہیں اس کے پس منظر میں بھی ہے, اور چھوٹا سا طنز بھی تھا اس کے اندر. ایک یہ تھا کہ جی ابھی تو ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اور سعودی عربیہ نے جو پوزیشن لی ہے ایران کے خلاف یا ابھی قطر کے خلاف تو وہ بہت اگریسو ہے. کیا واقعتاً کیا اس کو کہنا چاہیے کہ واشنگٹن انڈورس کرتا ہے یا کرے گا آگے چل کے؟
واشنگٹن اس معاملے کو بڑی انٹرسٹنگ طریقے سے دیکھ رہا ہے. ہر وہ چیز, ہر وہ ایکشن جس کی وجہ سے ایران کو مشکلات پیدا ہوں وہ اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کا کہنا درست ہے کہ یہ صرف ابھی تک ایم او یوز ہی ہوئے ہیں, کوئی کانکریٹ اگریمنٹ یا کوئی کانکریٹ,
لیکن اس کے باوجود جارحیت نظر آتی ہے پالیسیز میں.
جی لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے وہاں پر ایک بڑی میجر چینج آ رہی ہے. جو بڑے پرانے والے جو لیڈرز تھے وہ ریپلیس ہو کے نئے لیڈرز آ رہی ہیں جو جوان سال ہیں, جو انکسپیرینس ہیں, وہ ان چیزوں کے متعلق اس طریقے سے دانش مندی سے نہیں سوچتے جیسے کہ پہلے لیڈرز سوچا کرتے تھے. تو ایسی کنڈیشن میں ہمیں صرف ان جوان سال لیڈرز کو مینیج نہیں کرنا بلکہ امریکہ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں ضروری یہ ہے کہ جو رول امریکہ نے وہاں پلے کرنا ہے وہ بیسیکلی یہی ہونا چاہیے کہ ان کو کوشن کریں کہ دیکھیے اگر آپ کے یہ سب الائز ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر ایران کے خلاف کامن پوزیشن تو نہیں بنتی, تو پھر فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہاں کے جو جوان سال جو نئے لیڈرز ہیں ان کو تھوڑی سی عقل دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دانش مندی کا ایک مقام پہ پہنچانے کی کوشش کی جائے, جس کا طریقہ سے یہی ہے کہ ان کو ایکسپیرینس دیا جائے اور ان کو ابھی کنٹرول میں رکھا جائے.
ڈاکٹر رسول بخش صاحب یہ بتائیے گا, کہتے ہیں کہ اگر گاڑی بھی چلانی ہو تو اسے پہلے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. سعودی عرب کو جس طرح سے ایکوپ کیا جا رہا ہے, سعودی عرب سفارتی طور پہ یا اس ریجن کے اندر, اس علاقے کے اندر, اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے تعلقات کی پس منظر میں سعودی عرب کی اتنی تربیت ہے کہ وہ یہ اتنا کچھ سہار سکیں؟ کیونکہ کریٹیسزم یہ ہے کہ ابھی تو معاہدے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود جارحیت جو ہے وہ بڑی سرسر چڑھ کے بولتی ہے.
میرا خیال ہے معاہدے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب کے امریکہ اور مغرب کے ساتھ تعلقات, خصوص طور پر برطانیہ اور
امریکہ کے ساتھ تاریخی ہیں اور پچھلے تقریباً 100 سال سے ڈیولپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک باہمی انحصاریت ہے, دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. تو یہ نئے تعلقات نہیں, نئے طریقے سے نہیں ہو رہے, بلکہ یہ ہے کہ جو اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں ایک پالیسی بنی تھی امریکہ کی کہ ایران کے ساتھ ریپروشما ہونا چاہیے, اور جو ان کے ساتھ نیوکلیئر معاہدہ ہوا تو اس سے ایجپٹ, اردن اور یو اے ای کے ممالک اور سعودی عربیہ خوش نہیں تھے امریکہ کی اس پالیسی سے. تو اب ٹرمپ نے اس پالیسی کو, اصل میں تبدیلی امریکہ کے اندر رہی ہے, سعودی عرب کے اندر نہیں آئی, ان کی پالیسی وہی ہے. تو ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو اوباما کی ایک ریپروچمنٹ کی پالیسی تھی ایران کے ساتھ, اس کو ہم ختم کر رہے ہیں. تو وہ ایک جو ایک تناؤ تھا سعودی عرب کا اور ایران کا, اس میں پھر امریکہ ایک دوبارہ سے فریق بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے ان کو ذرا تھوڑی سی شاباش اور آشیرواد ملی ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ وہ زیادہ تنہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے قطر پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں. اور قطر کے سلسلے میں تو ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے, صدر ٹرمپ نے, وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے اثر انداز ہوئے ہیں وہ سعودی عرب کی پالیسی.
تو یہ جو بلاکیڈ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ واقعتاً قطر کو مجبور کر سکتی ہے, کیونکہ تین اطراف سے اگر یہ بلاکیڈ کھڑی ہو جاتی ہے تو قطر کے لیے تو کافی ایک طرح سے جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی.
نہیں, جنگ تو نہیں ہوگی.
نہیں, میں جنگ کی بات نہیں کر رہا, یعنی بڑی ہنگامی ہے
اس سنس میں, اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اور جس طرح سے کویت کے امیر کوشش کر رہے ہیں, اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیر کو بلایا ہے, ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مسئلہ طور پکڑے گا, یہ جلدی حل ہو جائے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بکٹری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ کو ہم چند منٹ مزید زحمت دیں گے اگلے سیگمنٹ کے لیے, الیکشن برطانیہ, اس کے اوپر بھی آپ کے کمنٹس لینے. لیکن جو سیگمنٹ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں اس پہ اویس احمد خان لگاری, یہ چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آن فارن افیئرس کے, خارجہ امور کی کمیٹی کے, وہ کیا کہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ سے انہوں نے بات کی تھی.
نہیں ہے, لیکن ہمیں بڑا کنسرن ہے ویسے ہی تمام پاکستان کی شہریوں کو اور ہم سب پارلیمنٹیرینز کو, کہ یہ جو قطر اور سعودی عربیہ کے درمیانی معاملات ہیں, یہ مشرق وسطی کے اندر اور اس جو اسلامک کنٹریز ہیں اس کے اندر ایک یہ بہت میجر قسم کی گروپ بندی کا آغاز نہ ہو جائے, اور پاکستان کو دونوں سعودی عربیہ اور جی قطر کے ساتھ فوری طور کے اوپر اس ایشو کو ٹیک اپ کر کے بات چیت کرنی چاہیے. ضرور خدشات ہوں گے سعودی عربیہ کو, ضرور اس کے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن کا جواب ہوں گے جو قطر دے سکے گا, لیکن یہ سمت غلط ہے. پاکستان کو کردار الگ کرنا چاہیے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر شہناز نفیس, اور بات ہم کریں گے اس سیگمنٹ کے اندر برطانوی انتخابات کے اوپر. ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے, بڑی اہمیت کے حامل یہ انتخابات ہیں. بریگزٹ کے بعد اس کو قبل از وقت انتخابات کال کر لیے گئے تھے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹرز کا فیصلہ وہ کس جانب جاتا ہے. اس وقت جو بریگزٹ کے بعد, استعفے کے بعد جو حکومت تشکیل پائی کنزرویٹو کی, تھریسا مے کی, ان کی اپنی حکومت کے لیے یہ بڑا ناگزیر ہے کہ وہ ان انتخابات میں کامیابی حاصل کریں. اگر ان کے مینڈیٹ ان کو نہیں ملتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, بریگزٹ کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا, لوگ کس بنیاد پہ اس کے اوپر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم معلوم کرتے ہیں, انالیسز لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ممتاز جرنلسٹ ہیں, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ جو تھنک ٹینک ہے, اور ہمیں برطانیہ سے جوائن کیا ہے ثاقب راجہ نے, سینئر صحافی ہیں اور برطانیہ کے ان انتخابات کو کور بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے کچھ پاکستانی جو وہاں پہ لوکلز ہیں ان کے ساؤنڈ بائٹس بھی ہم آپ کے لیے کچھ ارینج کیے ہیں, سلامت حسین نے ہمیں وہاں سے کنٹریبیوٹ کیے ہیں, سو وہ بھی ہم آپ کو اس سیگمنٹ کے آخر پہ سنوائیں گے. ثاقب راجہ صاحب, پہلے ہمیں ذرا اپڈیٹ دیجیے گا, کیا بنیادی قضیہ ہے؟ چار بڑی پارٹیاں ہیں ویسے ہم جو دیکھ پائے ہیں, چار بڑی فریق ہیں جن کے درمیان یہ سخت مقابلہ ہے. کون کس ایجنڈے کے اوپر اس الیکشن کو پرسو کر رہا ہے؟ یعنی تھریسا مے ہیں, کنزرویٹو ہیں, جرمی کاربائن ہیں وہ جو لبرل پارٹی کی طرف سے ہیں, اور اسی طرح ٹیم فیرن ہیں, پال نٹال ہیں یو کے آئی پی کی جانب سے. کس کے امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ کون کس بنیاد کے اوپر اپنے ووٹروں کو اٹریکٹ کر رہا ہے؟
ایک تو اثراتی آواز بہت بریک ہو کر مجھ تک پہنچ رہی تھی, ہارڈلی میں سن پایا ہوں کہ آپ نے کیا سوال کیا, لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن کی صورتحال اور کون سی پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا حکومت کس کی بننے جا رہی ہے. تو یہ اگر میرا اندازہ درست آپ کے سوال کے بارے میں, تو ابھی تک جو ہے سیاست آئی ہیں وہ بالکل جو سروے ہوئے ہیں پرائیویٹ سروے ہوئے ہیں, بلکہ ایک نہیں تقریباً درجن بھر سروے ہوئے اور ہر گھنٹے بعد, یعنی آج سے پہلے کل رات تک, کل رات 12 بجے تک آخری جو کمپین تھی, جیرمی کوربن جو ہیں انہوں نے آخری جو ریلی سے خطاب کیا وہ تقریباً یہاں کے برطانیہ کے وقت کے مطابق 11 بجے کے قریب تھا, اور اس سے پہلے تقریباً ہر ایک گھنٹے دو گھنٹے کے بعد کسی نہ کسی پرائیویٹ جو ہے سروس ان کی طرف سے جو سروس آ رہے تھے وہ بڑے فلکچویٹ کر رہے تھے. کبھی یہ دکھایا جا رہا تھا کہ لیبر جو ہے اس نے لیڈ کیا ہے, مطلب بہت زیادہ پوائنٹس جو ہیں دیکھ کر اس میں تقریباً وہ لیبر کے قریب قریب پہنچ گیا ہے, کنزرویٹو کے قریب قریب پہنچ گئی ہے, 2 یا 3 پوائنٹ کا فرق رہ گیا, لیکن کسی نے دکھایا گیا کہ جو فرق ہے وہ 9 سے 10 پوائنٹ ہے. سو بڑی عجیب سی صورت حال تھی, لیکن اگر ایک ہمیں اوپینین یا میں اپنے جو میں نے اب تک باہر جتنے لوگوں سے ملاقات کی, ایون جو میرے پاس اس کے لوگوں سے بھی ملاقات کی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو ٹیم ہے ان کا یہ انالیسز ہے کہ موجودہ جو حکومت تھی پہلے سے تیزا مے کی ہی پارٹی جو ہے اس میں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو پرائیویٹ سروے کے مطابق تھا. اس میں ایک بہت بڑی بدھان یہ ہے سر کہ اگر نیو جنریشن ینگ جنریشن جو ہے کیونکہ کچھ ووٹ رجسٹر تو کروا لیتے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں, اس بار اسپیشلی جو مینیفیسٹو تھا لیبر کا اس نے اگر اپیل کیا تو دو چیزوں کو اپیل کیا تھا, یعنی دو جنریشن کو انہوں نے اپیل کیا تھا, ایک ینگ جنریشن اور ایک اولڈ جنریشن تھی جس میں ان کی پینشن اور ان کے ٹیکس جو تھے اس کو ختم کرنے کا جو لگائے گئے تھے ان کو ختم کرنے کا اعلان تھا لیبر کی طرف سے, اور جو نیو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے تعلیمی سہولتیں اور مفت تعلیم کا جو اعلان تھا وہ لیبر کے مینیفیسٹو میں تھا, اور اس کے مطابق یہ دونوں کو اپیل کر رہا تھا. اب اگر ینگ جنریشن جو ہے وہ ووٹ کرنے کے لیے نکلتی ہے تو جو نئے سروے ہوتے ہیں ان میں ینگ جنریشن جو ہے اس کو ایڈ نہیں کیا جاتا, یعنی وہ کتنے پرسینٹ نکلیں گے.
تو یعنی ینگ جنریشن کا جو فیکٹر ہے وہ غیر متوقع نتائج لا سکتا ہے اگر ینگ جنریشن ووٹ,
اس وقت جو کنزرویٹو پارٹی ہے اسی کے ہی زیادہ چانسز جو ہے نظر آ رہے ہیں. ہاں البتہ جب یہ الیکشن اناؤنس کیا تھا 6 ہفتے قبل فیفا ڈے میں, تو اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ پچھلی بار سے یعنی 326 یا 331 سیٹیں تھی 2015 میں کنزرویٹو پارٹی کی, لیکن اس بار اگر یہ اس الیکشن میں جیتیں گی کنزرویٹو, یہ متاثر تھا جب یہ 6 ہفتے پہلے اعلان کیا گیا, تو یہ 100 سیٹیں پچھلی دفعہ سے زیادہ حاصل کریں گی, وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
جی بہت شکریہ ثاقب, آپ کے ثاقب بےحد شکریہ آپ کا, آپ نے بھی جوائن کیا, آپ کی آواز ہم تک بھی ذرا صحیح کوالٹی کے ساتھ نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن ہم آپ کو سن پا رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے, آپ کا بےحد شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اگین جو ان کی بات سے یہ واقعتاً یہی سرویز ہیں کہ اگر یوتھ نکلتی ہے تو پھر کچھ غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں, وہ یوتھ جو بریگزٹ کے خلاف تھی لیکن بریگزٹ اب ہو چکا ہے, بریگزٹ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے ان انتخابات کے لیے, سیکیورٹی اور آف کورس جو اگر اکنامک اور انگیجمنٹ اپارچونیٹیز کی بات ہے تو اس ریفرنس میں ان انتخابات کی بڑی اہمیت ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا تجزیہ, آپ کا انالیسس کیا ہے؟
دیکھیے یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جہاں تک بریکزٹ کا معاملہ ہے وہ اب اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی کہ لوگ امید کرتے تھے.
نتائج کسی سطح پہ بریکزٹ کو ری نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں لا سکتے ہیں معاملے کو؟
نہیں نہیں نہیں, دیکھیے وہ یاد رکھیے کہ جہاں تک برطانیہ کا تعلق یورپ کے ساتھ تھا وہ ایک ٹرانزیکشنل قسم کا ریلیشن شپ تھا, وہ ایک تجارتی ریلیشن شپ تھا, وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں تھا. اس لیے جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تو ان کے لیے اتنی بڑی مشکل نہیں جتنی کہ لوگ کہتے ہیں. اصل پرابلم جو ہے وہ ہے برطانیہ کے اندر انٹرنل پرابلم. برطانیہ کے اندر کئی مشکلات ہیں, اس میں اکنامک گروتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, وہاں انکم انکوالٹی پر دوبارہ بڑھ رہی ہے, اور جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے اس نے اس قسم کے فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ غریبوں کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں اور امیروں کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جو وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ بریکزٹ سے نکل گئے, بلکہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بریکزٹ کے بعد اس ملک کا کیا حال ہوگا اور اس میں کس قسم کی پالیسی چلائی جائیں گی. اس میں یقیناً اسٹریٹجک ایشوز شامل ہو جاتے ہیں جس میں سیکیورٹی کا معاملہ آ جاتا ہے, جس میں یقیناً یہ بات آ جاتی ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. جو گورنمنٹ اس وقت ہے اس نے ٹیررزم کے اوپر جو اسپینڈنگ تھی وہ کم کر دی تھی, جس کی وجہ سے لوگ اس کے بھی خلاف ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں جبکہ رسک بڑھ رہی تھی گورنمنٹ نے اتنا شارٹ سائٹڈ قسم کا اسٹیپ لیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو بیسک ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے وہ بریکسٹ نہیں ہے. اب وہ بیسیکلی برطانیہ کے اندر اپنی جو ان کی انٹرنل مشکلات ہیں, جو کمپلیکیشنز ہیں, ان بیسس پہ ہو رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً کنزرویٹیوز کو کمزوری ہوگی, کیونکہ کنزرویٹیوز نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ شامل ہوں گے, خاص طور پہ کہ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف جو اسٹینڈنگ کی اس کو کم کر دیا, نمبر ایک. نمبر دو, انہوں نے جو ایجوکیشن پالیسی ریفارم کی وہ سب کچھ سب امیروں کی فیور میں کی, غریبوں کی فیور میں نہیں کی. وہاں کی اکنامک گروتھ کم ہوتی جاری جا رہی ہے, جس کی وجہ سے غریبوں کی حالت اور خراب ہو رہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جوان لوگ اور غریب لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ لیبر کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ جو الیکشن ہوگا اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ انٹیسپیٹڈ ہوں گے, اینٹیسپیٹڈ نہیں ہوں گے.
بے حد شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بے حد شکریہ. اور سامعین, اس سیگمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے, سلامت حسین یو کے بیسڈ فری لانس ہیں, جرنلسٹ ہیں, اور اس پروگرام کے لیے انہوں نے کچھ پاکستانی برطانوی شہریوں سے گفتگو کی ہے, ان کی رائے معلوم کی ہے کہ کون سی پارٹی ان کی ترجیح ہوگی, اگر ہوگی تو کس بنیاد پہ ہوگی. سو کچھ باکس باکس ہیں پاکستانی برطانوی شہریوں پہ, آئیے سنتے ہیں.
ووٹ تو جی ہمیشہ اسی پارٹی کو دینا چاہیے جو آپ کے لیے کام کرے گی, جو آپ کے حقوق کے لیے, آپ کے مثال کے صحیح درحال کرے گی, آپ کے بچوں کے لیے صحیح ان کی توجہ دے سکے گی. تو میرے خیال میں تو اس الیکشن میں اور ہمیشہ الیکشن میں میں نے ہمیشہ لیبر پارٹی کو ووٹ دیا ہے.
The main reason for voting for the Conservatives this year for us is we have a local lad who's qualified as a barrister from Oxford and Cambridge, very educated, and he stood as a Conservative candidate.
لیبر پارٹی سپورٹ کرنے سے لیبر پارٹی کونسلر اس علاقے نے سینٹ میری وارڈ نے پچھلے 10 سال تو ان شاء اللہ پوری امید ہے کہ سینٹ میری دی عوام جڑی ہے دوبارہ لیبر پارٹی نو ووٹ دے گی اور کامیاب کرے گی ڈیبی ابراہمز.
وی سپورٹ ان کنزرویٹو پارٹی ان دس جنرل الیکشن. دیئر از ٹو ریزنز فار دیٹ. ون, کنزرویٹو پارٹی ار گوئنگ ٹو بی ا سٹرونگ اینڈ سٹیبل گورنمنٹ ہو کین ہیلپ اس ان نیگوشییٹنگ ا بریگزٹ ڈیل. اینڈ سیکنڈلی, لوکلی وی ہیو ا ویری گڈ کینڈیڈیٹ انڈر نیم اف کاشف علی.
کہ میں لیبر پارٹی کا کاؤنسلر ہوں پچھلے 8-9 سال سے, اور لیبر پارٹی جو ہم لوگوں کے لیے بہت کام کرتی ہے, ہمارے بچوں کے لیے, این ایچ ایس کے لیے.
الیکشن میں لیبر کو ووٹ دوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ ریڈیکل قسم کا وہ مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں, اس میں کافی اچھے پوائنٹس ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم منیمم ویج جو ہے وہ 10 pounds پر آور کریں گے. اس کے علاوہ اب جو ہے انہوں نے جیسے فیملی کے لیے, جو فیملی جو یہاں کا برٹش لے کے آتا ہے اپنی وائف کو, اپنی فیملی کو, تو اس کے لیے انہوں نے کنزرویٹیوز نے ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے انکم کا, جو کہ 18,600 ہے, یا 22,000 اگر آپ کا ایک بیبی ہے تو وہ 22,000 کے قریب چلا جاتا ہے.
اسی سارے کنزرویٹیو پارٹی کی ووٹ دے رہے ہیں. کنزرویٹیو پارٹی جو ہے ساڈے مطلب ملک کی اکانمی واسطے بہت کام کر رہی ہے.
اساں جی ٹوری پارٹی کی ووٹ دے رہے ہیں تے کاشف حسین نے سپورٹ کرنے پہ لگے.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس اور مسٹر ہینلے ہمارے انجینئر ہیں. بات کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آئی سی سی کرکٹ چیمپئن شپ کے اوپر, اور اس وقت اس کا بڑا اہم میچ گروپ بی کا بھارت بمقابلہ سری لنکا, اور سری لنکا کی پوزیشن کافی اچھا فائٹ بیک کیا اس نے, اور ابھی اس کی دوسری وکٹ گری ہے, لیکن انتہائی دلچسپ مرحلے میں ہے یہ میچ. لیکن اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم جو بھارت کے ساتھ اپنا انتہائی اہم میچ یا انتہائی ہائی پروفائل میچ ہارنے کے بعد کل جس طرح سے اس نے کم بیک کیا,
وہ بہت غیر معمولی رہا. انالیسز ہم لیں گے اوور آل ٹرافی کا بھی, لیکن پاکستان کی پرفارمنس اور اس کی ڈریسنگ روم کے ماحول کا. عباس شبیر نے ہمیں جوائن کیا ہے, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور اس وقت سما ٹیلی ویژن کے لیے وہاں پہ آئی سی سی چیمپئنس ٹرافی کو لنڈن سے یو کے سے براہ راست کور کریں. محسن حدید اسپورٹس رائٹر ہیں اور 92 نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں, بڑے زبردست انالیسز اور ان کے ٹویٹس ہم فالو کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی. عباس بہت شکریہ آپ کا. میں اس میچ میں تو آؤں گا جو ابھی جاری ہے, کافی انڈیا کے لیے اس میں تھوڑی ٹینشن نظر آ رہی ہے اور اس کے لیے بڑا اہم میچ ہے آج ہارنے کی صورت میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اس کے لیے بڑا ڈو آر ڈائی میچ ہو جائے گا. چلو پہلے اسی پہ بات کیجیے گا, کیا نظر آ رہا ہے اس میچ میں؟
اس میچ میں یہ تو تھوڑی دیر کے بعد پتا چل جائے گا, لیکن بڑا انٹرسٹنگ میچ یہ. لیکن سدائی ہم اگر بات کریں پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کی, جس طریقے سے آپ نے بات کو سٹارٹ کیا کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ہماری پرفارمنس تھی ٹھیک تھی, لیکن اصل میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا, جس میں پاکستان کو پرفارم کرنا تھا, اپنا مورال بلڈ کرنا تھا فار دا چیمپئنز ٹرافی سیمی فائنل اینڈ فائنلز کے لیے. وہ ہم بری طریقے سے ناکام رہے. ہم اس طرح لگتا تھا کہ ہماری کسی قسم کی پریکٹس ہی نہیں ہے, نہ ہماری بالرز کی کوئی لائن اور لینتھ ہمیں نظر آئی, نہ ہماری بیٹس مینوں کی کوئی ایسی بیٹنگ ٹیکنیکس نظر آئی, یعنی بالکل زیرو رہے ہم تمام.
دیکھیں ہر تمام شعبوں میں, لیکن اس کے اوپر جو کہنا چاہیے کہ ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ اتنے کم وقت کے بعد, اتنے شدید کرٹیسزم کے بعد, ڈیمورلائز ہونے کے بعد کسی ٹیم نے اس طرح سے رائز کیا, وہ بالکل مختلف تھی. تو کیا منتر پڑھا گیا تھا ڈریسنگ روم میں, کیا کچھ بتایا گیا تھا انہیں؟
دیکھیں انڈیا کے ساتھ ایک تو پریشر بہت تھا, کراؤڈ پریشر بھی تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ کا جب میچ ہو رہا تھا تو 18,000 سے جو زیادہ پاکستانی فینز وہاں پر موجود تھے, ایک بڑا ایڈوانٹیج تھا پاکستان کو اس دن اس چیز کا. دوسرا ایڈوانٹیج پاکستان کو تھا اس میچ کو ہر طریقے سے جیتنے کے لیے, کیونکہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن تھی پاکستان کے لیے, اور پاکستان نے ہمیشہ اچھا کم بیک کیا ہے اچھے وقت پر اچھے مواقع پر, اور یہی موقع تھا جو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ انہوں نے کم بیک کیا. جو اچھا بالنگ اٹیک تھا پاکستان کا انہوں نے ریسٹرکٹ کیا ساؤتھ افریقہ کو ایک بڑے چھوٹے ٹوٹل کے اوپر, حالانکہ جو بیٹسمین کی وکٹ ہے وہ بیٹنگ وکٹ ہے, یہاں پر اچھا سکور ہوتا ہے اچھا فلو ہوتا ہے بیٹسمین کے لیے, لیکن اس دن پاکستانی بالرز نے اچھا بال کیا, اسپیشلی حسن علی نے اچھا بال کیا, حفیظ سے رائٹ ٹائم پر کیپٹن نے ڈیسیجن کروا کر بالنگ کروائی, حماد وسیم کو اچھے طریقے سے استعمال کیا,
میچ پلاننگ تھی, کیپٹنسی اچھی تھی. محسن حدید آپ ہمیں بتائیے گا, دو ٹیمیں بظاہر لگ رہا تھا کہ دو مختلف ٹیمیں ہیں جو بھارت کے خلاف اتری اور جو جنوبی افریقہ کے خلاف میدان میں آئیں, کیا بنیادی فرق تھا اور اس فرق کی وجہ کیا تھی؟
اسد بھائی اصل بات جو دیکھنے میں دونوں میچز میں نظر آئی ہے وہ سب سے مین ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے پہلے میچ میں, پریشر تو خیر ہمیشہ سے ہوتا ہی ہے اور پچھلے کچھ عرصے میں تو ون سائیڈڈ میچز کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کچھ زیادہ پریشر لینا شروع ہو گئی ہے, لیکن اصل جو مسئلہ پاکستان کو اس میں نظر آیا وہ پاکستان کے ڈریسنگ روم میں جو بنیادی طور پہ ہم نے وہ حکمت عملی تیار کرنی تھی اس میں ہم ناکام ہو گئے. ہم ہمیشہ کی طرح بڑے ناموں کے شکار مطلب ہو جاتے ہیں, جس طرح حفیظ ہو گیا یا اظہر علی یا احمد شہزاد یا جنید خان کی جگہ ہم نے وہاب ریاض کو کھلا لیا, حالانکہ سارے جانتے تھے کہ جنید خان اچھے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں انڈیا کے اوپر, ان کا ایک اچھا پریشر بھی پہلے سے بنا ہوا ہے.
ویسے تو حدید میں محسن یہ ان میتھس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی نے کب ایک ٹیم کے خلاف اچھا پرفارم کیا تھا تو اس کا مطلب قطن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا پرفارم کرے گا, اس کا وہ بھلے جنید ہوں یا وہاب ہوں
مطلب نہیں, لیکن دوسری صورت میں ہم وہاب ریاض کو دیکھتے ہیں تو وہاب ریاض ایک سے زیادہ مرتبہ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں.
اسی میتھ پہ کھلایا گیا نا اس کو, وہاب کو اسی میتھ پہ کھلایا گیا کہ اس نے اچھا پرفارم کیا تھا ایک دفعہ انڈیا کے خلاف, سو اس میتھ کا نتیجہ انڈیا نے ہی وہ اس میتھ کو توڑ دیا,
وہ میتھ ٹوٹ گئی نا سر. لیکن دوسری بات اس کے علاوہ ایک اور بھی خامی تھی, دونوں اوپنرز ہمارے یکسانیت ہمارے ٹاپ آرڈر میں بہت زیادہ تھی. آپ دیکھیں نا کہ سوائے بابر اعظم کے پہلے چار پانچ اور ایک شعیب ملک تھوڑی ایکسیپشن ہے, ادروائز ہمارے پہلے چھ بیٹس مین سارے ایک ہی طرح سے کھیلتے تھے.
اب جو مومنٹم بنا ہے محسن یہ بتائیے,
سوری وہ اپنا جو اپنا فخر زمان ہے انہیں ایک سرپرائز پیکج کے طور پہ ہمیں رکھنا چاہیے.
جی عباس یہ بتائیے گا
میچز میں یہی چھوٹی چھوٹی دو تین بس ہم نے جو بنیادی تبدیلیاں کی, اور ایک اور مسئلہ بھی ہے,
مجھے تو ویسے ٹیم تبدیلیاں آف کورس میٹر کرتی ہیں, لیکن جو کیپٹن کی اپروچ تھی مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اوریجنل سرفراز تھا اور پہلے والا سرفراز بالکل ایک روبوٹ کی طرح آپریٹ کر رہا تھا, جیسے اس کو پلان دیا گیا ہے وہ اس کے مطابق چل رہا ہے, آن فیلڈ وہ کوئی تبدیلیاں نہیں کر رہا, اور یہاں پہ سرفراز وہ تھا جس کو دو انڈر 19 ورلڈ کپ کیپٹن کرنے کا موقع ملا, جس نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو کیپٹن کیا, تو یہاں پہ تھوڑا اس کا ایکسپیرینس ریفلیکٹ ہوا. کیا کہیں گے عباس شبیر آپ ہمیں بتائیے گا اس بارے میں.
دیکھیں بالکل انڈیا کے ساتھ پریشر تھا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پریشر ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نہیں تھا, لیکن کیپٹنسی بھی اچھی تھی, رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن کیے سرفراز نے, پہلے میچ میں پریشر کی وجہ سے وہ ڈیسیجن نہیں کر پائے, جس کا ایک پریس کانفرنس میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اسپیشل ٹیکنیک ہے جو کہ ہم انڈیا کے خلاف استعمال کریں گے, وہ ٹیکنیک کیا تھی, جس پر سرفراز نے کہا کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا اس ٹیکنیک کو استعمال کرنے کا, پریشر گیم تھا انڈیا کے ساتھ جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ڈیسیجن رائٹ ٹائم پر نہیں ہو سکے جو کہ ڈیسیجن کرنا چاہیے.
اچھا لیکن آپ مجھے بتائیں ذرا ایک فنی نوٹ پہ عباس, میں نے آپ کی بڑی زبردست سیلفیاں دیکھی ہیں نصر حسین کے ساتھ, بڑے لیجنڈری انگلش کیپٹن, وہ کیا کہتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں اور پاکستانی ٹیم کے بارے میں کہ کیا یہ ٹیم کر سکتی ہے آگے چل کے؟
بالکل انفارمل گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل انپریڈیبل ٹیم ہے, کیونکہ جس طریقے سے ساؤتھ افریقہ والے میچ کی وہ سیلفی اور ساؤتھ افریقہ والے میچ پہ ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی کیسی پرفارمنس تھی, اور آج آپ کمنٹری باکس میں اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ تو ٹوٹل پاکستان ٹیم ہی چینج نظر آ رہی تھی, اور آج اصل پاکستان ٹیم نظر آ رہی ہے جو کہ فیلڈنگ کے اندر, بالنگ کے اندر, اور جس طریقے سے پہلی اننگ کے اندر پاکستان نے اٹیکنگ کرکٹ وہاں پر کھیلی, وہ ایک بڑا اٹریکشن پوائنٹ تھا وہاں پہ تمام کمنٹیٹرز کے لیے بھی اور شائقین کرکٹ کے لیے, وہ انڈیا کے ساتھ چیزیں لیک کر رہی تھی.
میں اس سے پہلے کہ محسن کے پاس جاؤں مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سری لنکا,
اسی ہوپ سے ہمیں جانا ہوگا,
ابھی سری لنکا کے خلاف کیا پلانز کیے جا رہے ہیں, سیم ٹیم جائے گی یا اظہر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ہارس یا کسی اور پلیئر کے ساتھ, یا صرف اسی وننگ, یہ بھی ایک میتھ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وننگ کمبینیشن کے ساتھ جانا ہے, تبدیلی کی جا سکتی ہے اس میں بھی, کچھ ارادے ہیں؟
جی بالکل تبدیلی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اظہر علی آپ دیکھ لیں کہ جس ٹیکنیک کے ساتھ آؤٹ ہو رہے ہیں, اظہر علی اسی ٹیکنیک کے ساتھ پچھلی پانچ چھ اننگز کے اندر بھی اگر آپ ان کو فالو کریں تھوڑا سا تو وہ وکٹ کو پھینکتے ہیں, ان میں وہ ٹیکنیک میں وہ جس کو نکھار کہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, تو ڈیفینیٹلی ایک ڈو اینڈ ڈائی میچ ہوگا سری لنکا کے خلاف, اور ٹیم مینجمنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹیم یہاں سے کارڈف نکلی ہے, اور اب کارڈف میں کل پریکٹس سیشن ہوگا جس کے بعد وہاں کی وکٹ اور سری لنکا کی آج کی جو پرفارمنس ہے اسپیشلی آپ دیکھیں سری لنکن پیس کس طریقے سے انڈیا
exactly. نہیں آج کے اگر سری لنکا جیت جاتا پھر تو یہ گروپ بھی بڑا کلیئر ہو جائے گا, اس صورت میں جنوبی افریقہ اور بھارت میں سے جو جیتے گا وہ کوالیفائی کرے گا اور پاکستان اور سری لنکا میں سے جو جیتے گا وہ ٹیم کوالیفائی کرے گی اگلے راؤنڈ کے لیے. محسن آپ بتائیں سری لنکا کے خلاف کس حکمت عملی کے ساتھ جانا ہوگا؟
سری لنکا کے خلاف ایک مسئلہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم جو اتنے اسپنرز کھلا رہے ہیں, میرا خیال ہے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ آپ کے پاس آپشنز ہو جائیں نا, اور کیپٹن بھی آپ کا مطلب سرفراز ایک نئے کپتان ہے, ابھی تک سرفراز سیٹل نہیں ہو سکے بطور کپتان, اور یہ پہلا ان کا بڑا ٹورنامنٹ ہے, اس چیز کا پریشر وہ لے رہے ہیں, کل کے میچ میں بھی تھوڑا سا ظاہر ہے حسن علی کے اوورز پورے نہیں کروا سکے, عماد کے خیر اوور پورے ہو بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آخری اوور میں جب ملر وہ کھڑا تھا ود اسپن وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا عماد کو, تو اس طرح یہ مسئلہ ہمیں سری لنکا کے خلاف اور زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا, کیونکہ سری لنکا کی ٹیم اسپنرز کو بہت اچھے
اور آج ثابت آج دیکھ رہے ہیں ہم آج جس طرح سے وہ اسپنرز کو کھیل رہے ہیں, بلکہ ایون تو میڈیم پیسرز کو بھی.
اب یہ دیکھیں کہ اشوین کو انہوں نے ڈراپ کیا اور یہ بہت دلیرانہ فیصلہ تھا, ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ اظہر علی یا محمد حفیظ وغیرہ کو ہم ڈراپ کرنے کا کبھی رسک نہیں لے سکتے.
آپ اگر کسی کو ڈراپ کریں گے تو کس کو ان کرنا چاہیں گے؟ آپ فہیم اشرف کو لانا چاہیں گے؟ لیٹس سے اگر آپ کو موقع دیا جائے آپ کس کو ڈراپ کر کے کس کو ان کریں گے؟
میرے خیال سے اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں شاداب کو ریسٹ کراؤں گا, عماد وسیم بطور بیٹ بھی ان سے بہتر ہیں, تجربہ بھی زیادہ ہے اور پریشر کو ابزارب بھی زیادہ کر سکتے ہیں, اور وہ بیٹسمین کو کنٹین کرتے ہیں, تو ان پچز پہ ظاہر ہے اسپنرز کے لیے ایسا کچھ زیادہ ہے بھی نہیں, تو ایسا بولر ہی زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے.
لیکن ان پچز پہ عمران طاہر نے وکٹس لیے ہیں, اس ان پچز پہ ایون انڈیا کے خلاف آپ کے شاداب بڑے سکسیزفل رہے, عمران شاداب وہ کلر نظر نہیں آیا, یہ درست بات ہے, جو پی ایس ایل میں تھا یا ایون جو ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں تھا وہ رنگ شاداب کا نظر نہیں آیا.
بہت بڑا فرق ہے نا پچز, اب دیکھیں شاداب کا جتنا,
لیکن شاداب کو اس کے باوجود تھوڑی سی اسپن ملی ہے,
ساری یو اے ای میں رہے ہیں وہ, تو اب پہلی دفعہ وہ اپنے مطلب گھر سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں, 18 سال کا لڑکا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو ٹائم بھی چاہیے, اور بہت سارے ٹرکس آف ٹریڈ ابھی اس نے سیکھنے ہیں, تو مطلب ہمیں ایک, اور جو عماد وسیم ہے ویسے بھی یو کے بورن ہے تو وہاں پہ ان کو کافی زیادہ کنڈیشن کو سمجھتے بھی ہیں, اور بیٹ بھی زیادہ قابل اعتبار ہیں, بدقسمتی سے ساری دنیا کی اس وقت 11 نمبر تک بیٹنگ چل رہی ہے, ہماری 5-6 کے بعد یا 7 کے بعد بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے کام,
پوٹینشیل تو ہے لیکن انفارچونیٹلی اس کو گروم نہیں کیا گیا, پوٹینشیل تو ہے, جیسے اب لوور آرڈر کے اندر ایون حسن علی ہے, محمد عامر ہے, محمد عامر نے تو ایون 5 سال پہلے بڑی شاندار اننگ کھیلی تھی, جو
حسن علی کے بارے میں جو اس کے ساتھی کھیلتے رہے اس کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ اس کو جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا مانگا, یعنی لوگ گاؤں میں جو ہوتی ہے
دوسری جگہ
بیٹسمین کے طور پر
ایگزیکٹلی نہیں, وہ ہمیں نظر آتا ہے, وہ ہمیں تو پہلے سے نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر بیٹنگ کی پوٹینشیل ہے اور وہ اچھا آل راؤنڈر گروم ہو سکتا ہے. آپ کا بےحد شکریہ محسن عدید, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عباس شبیر, آپ انگلینڈ سے ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بےحد شکریہ. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر شہناز نفیس اور اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.